السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، پچھلی دفعہ ہم نے رمضان کی آمد کے حوالے سے کچھ بہت ابتدائی باتیں اور ایک ذہنی تیاری کے حوالے سے کچھ بات رکھی تھی، اور اس کا حاصل جو تھا پچھلی پوری بات کا، اس میں بنیادی نقطہ جو عرض کیا تھا وہ یہ کہ اس تصور کو پہلے تو ہم اپنے اندر لائیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا بڑا یہ اللہ کی طرف سے یہ دولت، یہ خزانہ ہے، یہ نعمت ہے جو ہمیں الحمدللہ ملنے جا رہی ہے. تو دینے والا بھی جو ہو وہ کتنا بڑا ہو، اور جو چیز دی جا رہی ہو وہ بھی کتنی قیمتی ہو، اور لینے والا اس کو خاطر میں نہ لائے، اس کو اہمیت نہ دے، اس سے صرف نظر کرے، اگنور کرے، عام سی شے سمجھے، کتنی محرومی کا معاملہ ہو جائے. تو تحفہ دیا جا رہا ہے، دینے والا کون ہے؟ سب سے بڑا. ایک تو تھا نا کوئی بڑا آدمی، تو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر. اور وہ اللہ رب العزت تحفہ دے مجھ کو، اور تحفہ بھی کیسا ہے رمضان المبارک، ایسا تحفہ کہ واقعتاً جس کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس وقت شدید ضرورت ہے. پچھلی دفعہ میں نے تھوڑی سی ایک خاص زاویے سے بات رکھی تھی کہ ہم سب اپنے اندر جو حیوانی وجود رکھتے ہیں، جو ہم پر غالب آنے لگتا ہے، اس کو دوبارہ قابو میں کرنے کے لیے، دوبارہ انسانیت کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کے لیے یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے. یا اس کو ایک اور انداز میں دیکھیں تو اللہ کے ساتھ جو ایک ربط، ایک تعلق، تعلق مع اللہ جسے کہا کرتے ہیں، اس میں جو کمی آ جاتی ہے، اس میں بہرحال ایک تعطل آ جاتا ہے، دوری بہرحال آ جاتی ہے. دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، بہت کچھ ہے. تو اب اس کی، یعنی وہ سب گندگی جو جمع ہو گئی ہے دل کے اندر، اس کی صفائی اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق، ایک قربت. اور دیکھیے دل کی صفائی یہ کیا ہے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ پاک نے یہی تو فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقوی کی ایک سادہ تعریف تو یہ ہے کہ ہر برے کام کو چھوڑ دیا جائے، غلط کام کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پر جو ہے وہ دور ہو جائے انسان. اللہ ہم سب کو تقویٰ عطا فرما دے تو کیا ہی بات ہے. اور اس کی ایک اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ دل میں اللہ آ جائے، ایک مانوی انداز میں اللہ کا ڈر. یہ اللہ کا ڈر اصل میں کیا ہے، اس کی ابتدا تو وہیں سے ہوگی، سزا کا ڈر، جہنم کا ڈر، یہ کام کروں گا تو سزا ملے گی، جہنم کے اندر ڈالا جاؤں گا، آغاز یہیں سے ہوگا. یہ انسان کی فطرت ہے، اس فطرت ہی کے مطابق جب ایک بچے کی ہم تربیت شروع کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کسی غلط چیز کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو ڈر سے روکتے ہیں کہ بیٹا یہ ایسے کرو گے تو بیمار ہوگے، تمہیں سزا ملے گی، یا وغیرہ وغیرہ. پھر آہستہ 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 یہ ترتیب آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہ ایک تعلق بنتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کا جو ہے وہ اپنے باپ سے کون سے والے ڈر میں مبتلا ہوگا، جو ایک مار کا ڈر ہے، سزا کا ڈر ہے. لیکن مثال کے طور پر ایک 16 یا 26 یا 36 سال کا بندہ ہو اور وہ اپنے باپ کا احترام کر رہا ہو تو وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ مار کا ڈر تھوڑی ہے کہ ابا نے مارنا ہے، ابا نے کیا مارنا ہے اس کو، ابا خود بوڑھے ہو گئے، وہ جوان ہو گیا، ابا کی مار کا کیا کرے گا وہ. لیکن ابھی بھی ابا کا احترام کرتا ہے، ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، ابا سے ڈرتا ہے. یہ ڈر کیا ہے؟ یہ ہے اصل شے، یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے، اللہ کا یہ ڈر. اصل تقوی یہ ہے. تقوی کا آغاز، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہیں سے ہوگا، جہنم کے ڈر سے. اس کو اسکپ نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی وجہ ہے. لیکن تقوی کی خوبصورتی یہ ہے، تقوی کا حاصل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی محبت میں ایک انسان اس حد تک اپنے آپ کو مبتلا کرے کہ اسے اس بات سے زیادہ اور کسی چیز میں کراہیت یا خوف یا ڈر یا کپ کپی نہ اس پہ طاری ہو جائے، یہ سوچ کر بھی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں رہے گا. وہ اللہ جو، وہ شفیق رب میرا جو مجھے دیتا ہے، پالتا ہے، جس نے پیدا کیا، جس کی طرف جانا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یہ ساری باتیں جو رب کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. تو لہذا اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ تقوی کا حاصل ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز کے گرد گھوم رہی ہیں؟ روزہ اور رمضان کے گرد گھوم رہی ہیں. تو پچھلی دفعہ جو بات ہو رہی تھی اس میں آخری جو میرا حصہ تھا وہ ظاہر وقت مکمل ہو رہا تھا تو میں نے کچھ تیزی کے ساتھ رکھ دی تھی بات, اس کو تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں پھر آج کی طرف چلیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رمضان کو اب ٹارگٹ کریں, ہدف بنائیں باقاعدہ, اور ہدف بنا کر ٹارگٹڈ اپنے لیے منصوبہ بندی کریں کہ اس رمضان سے ہم کیا لینا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کون سی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں, ایک یہ ہے کہ کون سی بری عادتوں کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ اہم ہیں. اب بری عادتیں ہیں انسان کے ساتھ بہت ساری لگی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. آدمی نہیں چھوڑ پاتا, نشے کی طرح سے اس کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. آفات اللسان جس کا ایک پورا چیپٹر بنتا ہے نا علماء کے ہاں, یہ زبان کی آفات, یہ زبان کی مصیبت, زبان کی برائی. آپ دیکھیں یہ زبان انسان کو, اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کے گناہوں کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اوندے ہو جہنم میں ڈالے جائیں گے. جب آپ سے پوچھا گیا ایک موقع پہ کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے کس سے ہے, تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے. یا ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تو یہ زبان انسان کو بہت قیامت والے دن, اور کہہ لیجئے کہ حشر والے دن جو ہے نا وہ باعث بنے گی عذاب کا اور سزا کا. تو لہذا اس زبان کو کنٹرول کرنا, اس زبان کے جو بھی آداب ہیں, ایک مسلمان کی زبان, اس کی لینگویج, اس کی گفتگو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیا ہوتی تھی ہم سب کو معلوم ہے نا, ہم نے پڑھا ہے سنا ہے. ایسی گفتگو اپنے اندر لانے کی کوشش اور محنت کرنا, پھر وہ ساری برائیاں, آغاز وہیں سے ہوگا, برائی چھوڑیں گے تو نیکی کی طرف جائیں گے نا. غلط بات منہ سے نکالنا چھوڑیں گے تو اچھی بات منہ سے نکلنا شروع ہوگی. گندگی اور صفائی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, بلکہ گندگی میں اتنا زور ہے کہ چھوڑی سی گندگی بھی ہوتی ہے تو پورے صاف ماحول کو خراب کر دیتی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ ہمارا ہال ہے, سب کچھ صاف ستھرا ہو, چمکدار ہو, کسی ایک کونے میں ایک چھپکلی مری پڑی ہو اور اس کی بدبو پھیل رہی ہو تو ہمارا یہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ہماری عقل اگر یہ دلیل دے کہ بھئی پورا ہال تو صاف ہے, ساری دیواریں صاف ہیں, سب کچھ صحیح ہے, ایک چھوٹی سی معمولی سی چھپکلی کسی ایک کونے میں مری پڑی ہے جو تعفن پھیلا رہی ہے, اس کے باوجود ہم یہاں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں, ہے نا. تو گندگی تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا, جس کو ہم عام عرف میں کیا کہتے ہیں کہ ایک قطرہ نجاست کا کیا کرتا ہے, پوری بالٹی کو خراب, یا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب. یہ مختلف مثالیں نا اسی بات کے اظہار کے لیے. تو جب گندگی ہمارے اندر ہو, گندگی سے میری مراد کیا ہے, گناہوں کی محبت, گناہوں کی کشش, ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتا ہے, اس میں ایک حیوانی انسٹنکٹ ہے, اس کے اندر ایک انسان لپکتا ہے اس کی طرف, اندر کی جو اس کی حیوانیت ہے. پچھلی دفعہ تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی نا میں نے, وہ جو اندر اس کے نفس ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ہو, میں یہ کروں یا میں یہ کھاؤں یا میں اس طرح سے جو بھی کہہ لیں, تو اس کے اندر ایک عارضی لذت ہے, ایک شہوت ہے ہر اس شے کے اندر جو حیوانیت کی طرف لے جانے والی ہے اور اللہ سے دور لے جانے, اسفل سافلین کی طرف لے جانے والی ہے. بہرحال تو اب جو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ گناہوں سے نفرت اپنے اندر ڈالنا ہے, غلط چیزوں سے اپنے اندر کراہیت پیدا کرنی ہے. میں نے ایک مثال دی, زبان کے جتنے غلط اعمال ہیں, اس میں جھوٹ ہے, اس میں غیبت ہے, اس میں طعنہ زنی ہے, اس میں بد کلامی ہے, بد تہذیبی ہے, غلط الفاظ کا استعمال ہے, طنز ہے, دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑانا, ان کے ساتھ جو بھی ہم کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح بڑوں کے ساتھ ہم بد کلامی یا بد تہذیبی کو غلط سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ بھی بد کلامی اور بد تہذیبی, یہ کوئی خدا نہ خاصہ یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہے وہاں پہ اور وہ کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا انسان اپنی زبان سے غور کیجئے گا, سمجھیے گا, کہیں پڑھا تھا بہت اچھا لگا یہ جملہ مجھے, ایک مسلمان وہ ہو جس کی زبان سے دوسروں کو راحت ملتی ہو, خوشی ملتی ہو, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہوں, لوگ اس سے بات کرنا چاہیں, اس کی بات کو سننا چاہیں. بڑے اقوال موجود ہیں, احادیث میں ہی مفاہیم موجود ہیں. بہرحال میں تو اس وقت اختصار سے بات رکھ رہا ہوں. تو کوئی شخص آپ کے پاس آ کر اور یہ چاہے کہ وہ آپ سے بات کرے, الحمدللہ, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے کتنا بڑا فضل ہے، اور اس فضل کے پیچھے اسباب کے لحاظ سے حکمت کیا ہے کہ یقیناً آپ کی زبان میں کوئی ایسی شیرینی، کوئی ایسا تاثر، کوئی ایسا اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن کے لیے، اس کے اطمینان اور سکون کے لیے کچھ موجود ہے جو وہ آپ سے بات، لیکن اگر لوگ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے، آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ جو عام عرف میں ہم کہتے ہیں جی اس کے منہ نہ لگو یار، تو آپ اپنے اندر اس بات کو میں اور آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ ہمارے لیے یہ ایک یعنی نامعقول بات ہے کہ ایک آدمی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا. غور کریں ذرا اس بات کو، دیکھیں تو پتہ چلے گا ہماری زبان پہ جو کانٹے لگے ہوئے وہ اس کو چبھتے ہیں، یہ الفاظ اس کو دکھ دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہو گیا جی ہم تو جو سچ بات ہے وہ کہیں گے، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بات تو سچ کہنی ہے لیکن موقع بھی سچ ہونا چاہیے. صحیح بات صحیح موقع پر صحیح ہوتی ہے، صحیح بات اگر غلط موقع پر ہو تو وہ غلط ہو جاتی ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، حق بات کہہ رہے ہیں سچ بات کہہ رہے ہیں تو بھائی الفاظ کا چناؤ بھی اہم ہونا چاہیے. سلیکشن آف ورڈز یہ پوری ایک سائنس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ اٹھائیے اور دیکھیے، آپ کسی کو تنبیہ بھی فرماتے تھے، اصلاح بھی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ میں بھی اتنا سبحان اللہ سرور تھا کہ صحابہ کے لیے وہ بھی ایک نعمت تھی. وہ الفاظ، وہ انداز، وہ لہجہ کہ ایک آدمی ہم سے ڈانٹ سننے کو تڑپ رہا ہو اور کہے کہ جی آپ ڈانٹ دیں مجھے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ زبان کے اچھے استعمال سے. پھر جیسے میں نے عرض کیا غیبت بدترین گناہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں اور نہ جانے کیا کچھ. تو بہرحال یہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کوئی تم سے جھگڑے تو اس کو کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. یا ایک اور حدیث میں کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد کلامی نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں چھوڑا، ایسے آدمی کا تو بس کچھ بھی نہیں ہے، بھوکا پیاسا فاقہ ہے اس کا، اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی حاجت نہیں. تو بہترین موقع ہے رمضان میں اپنے اس زبان کے معاملات کو صحیح کرنا. پچھلی دفعہ میں نے مثال دی تھی آنکھوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، بہترین موقع ہے. الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. شیطان نہیں ہوتا ورغلانے والا، نفس تھوڑا اکساتا ہے لیکن آدمی اس کو بٹھاتا ہے کہ بھائی روزہ ہے میرا. پچھلے زمانوں میں جب تک یہ موبائل فون نہیں تھا، جو بھی اس کی ریسورسز تھیں، ٹی وی تھا اور یہ فلم تھی اور ڈرامہ اور جو کچھ بھی تھے چیزیں، وہ پھر بھی اس کا ایکسس نسبتاً مشکل تھا. ہم اسی کو دیکھ دیکھ کے لرستے تھے کہ یار یہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے کیسے بچیں. اب تو اس موبائل نے ایسا بدترین ہمیں دور دکھا دیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس سے کہاں بچیں اور کہاں جائیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے موبائل کو بھی اٹھا کے ایک طرف کر دیں، وہ ساری غیر ضروری ایپس ڈیلیٹ کر دیں بھائی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ایپ اور فلاں سوشل میڈیا اور فلاں یہ نہیں رہے گا تو پتہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، الحمدللہ ریلیکس ہو جائیں گے، طبیعت ہلکی ہو جائے گی، ذہنی دباؤ کم ہو جائے گا، بلکہ اس نے پاگل کیا ہوا ہے. تو میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں نظروں کی حفاظت کے حوالے سے. تو اپنی نظروں کے اوپر اس طرح سے پابندی لگا دیں اس رمضان کے اندر کہ بھائی کوئی یعنی اس لیول پہ انسان میں اور آپ اللہ میں توفیق دے محنت کریں کہ غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی انشاءاللہ. یہ سٹینڈرڈ بنائیں گے انشاءاللہ تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی. اور عبادت میں خود بخود خشوع آئے گا، خضوع آئے گا، سرور آئے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس نے غیر محرم سے اپنی نگاہ واپس کر لی اس کی نماز میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ خشوع خضوع پیدا فرما دیں گے، اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. یہ ساری احادیث موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ جب انسان بد نگاہی بد نظری کرتا ہے تو اس کے اندر کی ایمانی کیفیات وہ ٹوٹ جاتی ہیں، وہ بیسس ختم ہو جاتی ہیں. اب وہ نماز میں کھڑا ہے اس کو ضرور نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، وہ کنیکشن نہیں بن پا رہا اس کا، کیونکہ یہ بد نگاہی جیسے پہلے بھی بات آئی کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے نا، یہ ایمان کی جو شیلڈ ہے نا ہماری، اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی شے، اس کو کھوکھلا کرنے والی، اس قلعے کی فصیلوں کو گویا بم لگا کر پھاڑ دینے والی شے، وہ یہ نگاہ ہے. جب یہ نگاہ پڑتی ہے غلط جگہ، غلط جہاں نہیں پڑنی چاہیے، تو بس انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، بہت ہلکا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے ہاتھوں غبارہ بن جاتا ہے، شیطان ایسے مزے سے اس کو اڑاتا پھرتا ہے پھر. تو لہٰذا اس رمضان میں ہم عہد کریں، کوشش کریں انشاءاللہ کہ رمضان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنی نظروں کو ہم جتنا میکسیمم اللہ میں توفیق اور استطاعت عطا فرمائے. پھر اسی طرح یہ تو ہوں گے نا کچھ گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے بات، اور بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کس چیز پر ہمیں زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. پھر میں عرض کیا کرتا ہوں اس موقع پہ،
کچھ وہ بھی کچھ بظاہر جن کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا، جو کہ بہت ساری برائیوں کی جڑیں ہیں، وہ یہ نشے کی چیزیں ہیں. نمبر ون پہ ہمارے لیے تو یہ سگریٹ ہے، کیونکہ جب ایک چیز عام ہو جائے، عام فہم ہو جائے، تو اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ اس کو انسان برا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. ہم نے کمپرومائز کر لیا اس ساری بات کے اوپر. لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں، یعنی میں آپ کو معذرت کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں، ایک بات مثال سمجھا رہا ہوں. مثال، بعض لوگ سگریٹ کی دلائل دیتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیا، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا وہ ہے، فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے، میں ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں کرتا، میں آپ کو سیدھی سی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا، غلط مطلب نہ لیجیے گا. جو ہم میں سے سگریٹ پیتا ہے، اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، پیے گا سگریٹ؟ تصور کرے گا، رسول اللہ کی محفل میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، نکالو گے جیب سے اپنی سگریٹ، سلگاؤ گے اس کو، پیو گے؟ اس تصور سے کیسی تھراہٹ سی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، اندر ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ یار یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ معیار ہے. اور یہ علماء مشائخ اپنے خاص سرکلز میں اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں غلط کام میں نہیں چھوڑ پا رہا، اللہ کے نبی کے سامنے کرو گے یہ کام تم؟ ہرگز نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ یہ غلط کام ہے. بھائی یہ جو تم دلیلیں دے رہے ہو، یہ کھوکھلی دلیلیں ہیں. کیا کچھ ہے اس سگریٹ کے اندر؟ اس کے اندر اسراف ہے، اس میں تبذیر ہے. بلکہ اسراف تو وہ چیز ہوتی ہے جہاں ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. اللہ نے سختی سے منع فرمایا، گناہ ہے یہ، گناہ ہے کبیرہ میں سے ایک گناہ. اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ تبذیر ہے. پھر اس کے اندر ایک ایڈکشن ہے، اس کے اندر ایک عادت کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑنا مشکل کام ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نشہ ہے. پھر اپنی صحت کو انسان نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، جو آگے ایک اور گناہ کبیرہ ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اپنی صحت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ نے پابند کیا ہمیں، اللہ حساب لے گا اس کا. پھر ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جو دھواں مندر لیتے ہیں وہ ہمیں جو ٹوٹ پھوٹ کرتا ہے، جب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ 10 گنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے. اپنے ہی بچوں کے لیے ہم زہر ہے اپنے گھر کے اندر جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لے رہی ہوتی ہیں. تو بہت ہی درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ مشکل کام ہے، ہم اس کے ساتھ اتنا سے اپنی زندگیوں کو لا چکے ہیں، تو یہ رمضان بہترین موقع ہے بھائی. آخری بات یہ ہے کہ کوئی بالکل کہے جی میں تو اتنا تو نہیں ہے کہ میں زیرو کر لوں، تو کم تو کر دو نا، کم از کم اس رمضان میں. یہ تو موقع ملتا ہے نا، اللہ نے موقع دیا ہے نا. پورا دن سگریٹ نہیں پیے بھائی، سحری سے لے کر افطار تک، لیکن دماغ میں خام خواہ کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ پوری کرنی ہے مجھے. یعنی انتہا یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ مغرب کی نماز میں وہ 3 فرض کسی طرح پورے کرتے ہیں، اور 2 سنت بھی پتہ نہیں کیسے جیسے تیسے کر کے ٹھک ٹھوک کر کے. کیوں؟ کیونکہ پریشر یہ ہے کہ باہر نکلتے ہی سگریٹ سلگانا ہے، باہر نکلتے. بلکہ بعض تو وہ افطار کر کے گھر سے نکلتے ہیں، عام طور پر وہ گاڑی میں بیٹھ کے مسجد جاتے ہیں، رمضان میں پیدل جاتے ہیں، کیونکہ راستے میں 1-2 سگریٹ ہو جائیں گی. کیا پاگلپن ہے یہ، کیا پاگلپن ہے. پھر وہ آتے آتے جاتے جاتے سگریٹ سگریٹ، پریشر خامخا کا، کچھ نہیں ہو رہا، اندر سے کہ جی پوری کرنی ہے، پوری کرنی ہے، کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو یقین دلائیں انشاءاللہ. باقی اور بھی جس طرح کی چیزیں، جی پان، گٹکے اور نہ جانے کیا کچھ، کیا ہمارے معاشروں کے اندر یہ عجیب چیزیں چل گئی ہیں. ہر آدمی نے اپنے حساب سے اس کو صحیح کر لیا ہے، کوئی نسوار کھا رہا ہے، کوئی وہ مین پوری کھا رہا ہے، کوئی فلاں کھا رہا ہے، کوئی فلاں کھا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چیزوں کو لا کے. انتہا تو یہ ہے کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ علماء کی سنت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کس طرح کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کسی ریجن کے اندر، کسی خطے کے اندر ایک روایت چل گئی تو اس کو اٹھا کے وہ زبردستی کی دلیل بنا دیا. بھائی ہم، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، یعنی اس بات کو ذرا سمجھیں. تو یہ موقع ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں یہ موقع ہے، اس تفصیل میں نہیں جا رہے غلط صحیح کی، یہ موقع ہے بھائی، چھوڑیں، جان چھڑائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر. تو اس طرح سے کچھ اندر کی باطنی بیماریاں، کچھ بظاہر نظر آنے والی بری عادتیں، اس کو ہم دیکھیں تھوڑا سا، اس کو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اپنے آپ کو ٹارگٹ کر کے اس رمضان میں سوچیں کہ ہم نے اس سے اپنی جان چھڑانی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائی لوگوں سے پوچھیں کہ میرے اندر کیا برائی ہے، وہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور اس برائی کو پھر ایک نقطہ اس کے اندر لاسٹ ٹائم آیا تھا، اس کو تھوڑا سا بس میں وضاحت کر دوں، کہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ روزانہ ہم بیٹھے ہیں رمضان میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، موقع ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، نیکی کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور رمضان میں بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا۔ تو اس موقع کو ہم خدا نہ خاصا ضائع کریں گے تو پھر پورا سال ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ لہذا گھریلو مجالس کا انعقاد کریں۔ الحمدللہ تنظیم اسلامی میں باقاعدہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ تمام رفقا جو ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، پابند کیا جاتا ہے کہ گھریلو اسرا کے نام سے ایک ترتیب ہے، گھریلو مجلس ہوتی ہے کہ جس میں ہم سب بیٹھے ہیں، اس کا ایک سلیبس بنایا ہوا ہے، اس کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، وہ تفصیل بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ جاننا چاہیں۔ اس کا کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے، بس یہ کہ آپ بیٹھیں، کوئی اللہ کی توفیق سے حدیث کی کتاب اٹھا لیں، کوئی آداب زندگی کی کتاب اٹھا لیں، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سیرت صحابہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس میں سے کوئی واقعہ سیرت صحابہ میں سے پڑھ کے سنا دیں، کوئی نماز کی کوئی کتاب اٹھا لیں، نماز کی تصحیح اپنے گھر والوں کی اس کتاب سے ہم کرنا شروع کر دیں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے انسان کرنا چاہے تو، کرنا چاہے تو بہت، نہیں کرنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ دنیا بھر کے بہترین مدرس لا کر گھر میں بٹھا کر تقریریں کرانے سے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوگی بھائی، گھر والوں کی اصلاح ہوگی میرے عمل سے۔ تو میں کر کے بھی دکھاؤں اور پھر ان کو سمجھاؤں، پھر یہ بات بنتی ہے۔ لہٰذا یہ کہ رمضان بہترین موقع ہے، آپ بیٹھیں، کوئی وقت کے لیے وقت طے کریں، 15 منٹ 20 منٹ گھر والوں کے ساتھ، اور کچھ بھی اٹھائیں اور تھوڑا بہت کچھ، کوئی اذکار کی کوئی یاد دہانی ہو جائے، کوئی دعاؤں کی کوئی یاد کرنے کی ترتیب ہو جائے، چھوٹے بچوں کو ٹاسک دے دیں روزمرہ کی دعائیں، جو بہت چھوٹے بچے جن کو نماز نہیں سکھائی ہوئی ان کو نماز سکھانے کا کوئی ترتیب بن جائے، تو یہ بہترین موقع ہے ان سارے کاموں کو کرنے کا۔ یہ موقع نکل جائے گا پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور پچھلی دفعہ جیسے میں نے بات کی بڑی بنیادی چیزیں، یعنی کسی دن آپ بات کریں گھر میں صبر کسے کہتے ہیں، صبر کے بارے میں خود پہلے پڑھیں پھر بچوں کے سامنے گھر والوں کے سامنے رکھیں، سمجھائیں۔ یہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، گھر والوں میں اگر صبر کی تاکید کریں گے اور صبر کی کچھ بشارتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی گھروں کے اندر، کیونکہ صبر نام کی چیز ختم ہو گئی نا۔ پھر اسی طرح شکر کسے کہتے ہیں، شکر گزاری کسے کہتے ہیں، اس پر ایک تھوڑی سی بات کوئی کریں۔ قناعت کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات گھر کے اندر ہو، ہمیں بھی بولنا آئے گا، ہمارا بھی کانفیڈینس بڑھے گا، ہم بھی اپنے اندر بہتری لانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے موقع ڈھونڈیں اور اس طرح سے، اور بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کیا کریں، ان ساری چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر اس رمضان میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، آج انشاءاللہ ایک بڑی اہم جو حدیث ہے اس کے حوالے سے کچھ بات ذہن میں رکھنے کے حوالے سے۔ ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ بیان بھی ہوتی ہے۔ یہ کعب بن اجرہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ کعب بن اجرہ، یہ صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فرمایا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر جانے لگے، جب ممبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر آپ نے جو کچھ فرمانا تھا، یعنی جو وعظ کرنا تھی، جو خطبہ ارشاد فرمانا تھا، وہ دیا۔ جب اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم نے پہلے نہیں سنی، پہلے نہیں ہم نے کبھی سنتے تھے، یعنی ممبر کے ہر درجے پر جو آپ نے قدم رکھتے وقت آمین پڑھا ہے، یہ تو نئی بات تھی۔ اور صحابہ جو ہیں وہ پوچھتے تھے، اور رسول اللہ کا یہ طریقہ بھی رہا سکھانے کا، عملی لرننگ، جس کو پریکٹیکل لرننگ، کہ کوئی عمل کیا اس طرح سے کہ وہ ایک ترسس آیا، بات آئی، اور پھر پوچھا جائے کہ بھئی کیا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی ہم اس طرح کا پیٹرن کریں گے، سیکھنا زیادہ آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ پیسولی بس تقریریں کرتے رہیں۔ کہ اللہ کے نبی کی باقاعدہ، یہ آج کے زمانے میں انٹریکٹو ٹیچنگ اور نہ جانے کون کون سے ورڈز آ رہے ہیں، رسول اللہ سب کچھ ہمیں سمجھا کے بتا کے گئے ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو۔ بہرحال یہ کہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، صحابہ پوچھتے تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے پھر بتایا۔ اب خود پوچھا ہے تو اب وہ ذرا غور سے سنیں گے۔ اب وہ بات کیا تھی، آپ نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل آ گئے علیہ السلام، انہوں نے کہا تباہ ہو برباد ہو وہ محروم جو رمضان پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ بد دعا کس نے دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور چلیں یہ تو کہیں ہم کسی در، مطلب یہ بھی بڑا معاملہ ہو گیا نا، کائنات کے برابر تو یہی بات ہو گئی کہ بد دعا دینے والا کون ہے؟ وہ فرشتوں کے سردار، وہ عالی قدر فرشتہ جو اللہ کی خاص جناب میں، یعنی مطلب ان کے مقام اور مرتبے کو کیا بد دعا دینے والے جبرائیل ہوں۔ چلیں یہاں تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شاید ہم اپنے آپ کو تسلی کوئی دے دیں ادھر ادھر سے، آمین کہنے والا کون؟ جس دعا یا بد دعا پر آمین رسول اللہ نے کہہ دی ہو، اب اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ کچھ بچتا ہے بھائی؟ کچھ بچتا ہے؟ اب ذرا تصور کریں، ایک مسلمان ہو جس کو رمضان جیسا مہینہ ملا ہو، اور وہ اس رمضان کو کھیل کود میں، تماشوں میں، سونے میں، غفلت میں، اور وہی روٹین کی چیزوں میں، اور وہی کھانے پینے میں، وہی دسترخوانوں میں، وہی گوسپس ہیں، گپے ہیں، وہی مجلس ہے، الٹی سیدھی بیکار کی لفظ جی، نہ جانے کیا کچھ، پورا مہینہ ضائع کر دے، حاصل یہ ہے کہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا. ایک تو پہلے ہی بڑا نقصان اپنی جگہ ہو گیا، ایک تو پہلے نقصان ہو گیا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. ہمیں یہ نقصان تو سمجھ آتے ہیں کہ کمپنی کی آفر چل رہی ہے 15 دن کے لیے، کسی نے 15ویں دن بتایا آج آخری تاریخ، ابے مروا دیا یار، نقصان کروا دیا، ابے یار کل تو بتاتے مجھے وہ سیل ختم ہو گئی آج، ابے یار نقصان کروا دیا تم نے یار، 5000 کی چیز 2500 میں مل رہی تھی، ابے اتنا افسوس ہوتا ہے، 2500 دن تک افسوس رہتا ہے. اللہ اکبر، ساری آفریں، ساری چیزیں، دنیا کی سارے ہم کو سمجھ آ جاتے ہیں. اور یہ جو اللہ کی طرف سے یہ رمضان، اور رمضان کے اندر جو سب سے بڑی میگا آفر مغفرت، اور پورا مہینہ ضائع کر دیا، اللہ اکبر، نہیں کروا سکا. تو ایک تو اپنی جگہ جو نقصان ہے اس کو کیا کہیں ترازو میں رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ کہ اس پر، اس محروم، اس بدبخت پر وہ بدعا بھی آ گئی رسول اللہ نے جس پر آمین کہا ہو. ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. کیا بچا اس کے بعد؟ کچھ بچا؟ دو فوجوں کی آپس کی جنگ ہو اور ایک طرف کے فوجیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، اور اب کہا جائے بھی جنگ لڑو. یہ تو سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو ٹیمیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک طرف کیا کیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اب ہو رہی ہے جنگ، اور جن کے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں پھر بھی وہ جنگ ہار جائیں، کیا کہیں گے بھائی؟ کیا کہیں گے ان کو؟ یار کہاں مطلب ہے اس بات کا؟ ریس ہو رہی ہے 100 میٹر کی، ایک آدمی کو فیور دے کر پہلے سے ہی 10 میٹر آگے کھڑا کر دیا، باقی سارے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ 10 میٹر آگے کھڑا ہوا ہے، سب نے 100 میٹر دوڑنا ہے، اس نے 90 دوڑنا ہے، پھر بھی وہ ریس ہار جائے، کیا کہیں گے اس کو؟ ایک بچہ بیٹنگ کرنے جائے، نوجوان، سارے فیلڈر میدان سے ہٹا لیں، کوئی فیلڈر نہیں ہے، نہ کیچ پکڑنے والا، نہ بال روکنے والا، پھر بھی 50 نہ بنائے، پھر بھی سینچری نہ بنائے، کیا کہیں گے اس کو؟ اچھا یہ ساری باتیں کیسی سمجھ آ رہی ہیں ہم کو؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہیں؟ ٹھکک کر کے لگ رہی ہیں، ہاں یار بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ. تو یہ ساری تو دو آنے کی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، تو یہ اتنا بڑا جو معاملہ، یہ کو نہیں ہم کو سمجھ میں آ رہا. شیطان قید ہے. اب حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ حدیث میں یہ بات موجود ہے. ایک تو وہ شیطان ہے ابلیس، جو ان کا سرغنہ سردار ہے، مین جو ویلن ہے کہہ لیجئے، جو بھی دشمن ہے انسان کا. ایک اس کی پوری ٹیم ہے، اس کے چیلے ہیں جو انسانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں. پورے کے پورے جنات جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اس لیے تو حدیث میں مزید الفاظ ہیں، ایک تو یہ بات کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور فرمایا کہ پکارنے والا پکار لگاتا ہے کہ خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے شوقین بھاس آ جا. اب بھی اگر ایک آدمی، شیطان قید ہے، جو دشمن ہے، جو برغلاتا ہے، جو پھسلاتا ہے، وہ بھی قید ہے. ماحول بنا ہوا ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہر شخص نماز کی طرف جا رہا ہے، ہر چیز موٹیویٹنگ ہے ٹورڈز اللہ کی عبادت، ہر چیز، اس کے باوجود ایک بدبخت ہے بیٹھا جو کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا. ایسی ہوس اس دنیا کی اس کے اندر ہے، ایسی بدبختی اس کے اندر آ گئی ہے، ایسا اس کے اندر یہ نشہ ہے گناہوں کا کہ اس وقت بھی اس کو چھوڑنے میں جو ہے وہ مشکل ہو رہی. ابھی بھی اٹھ کر مسلے پہ کھڑے نہیں ہو رہے، ابھی بھی قرآن نہیں کھول رہے، ابھی بھی تلاوت نہیں کر رہے، ابھی بھی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں، تو کب ہوگا پھر؟ اور کون سی شے آ کر انسان کو بدلے گی بھائی؟ تو اب جب مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات پھر جو اللہ کے نبی نے آمین کہا، تو تو معاذ اللہ کوئی ہمارے ساتھ اس میں زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے اس میں، وی ڈیزرو دس، سمجھیں اس بات کو. اللہ کے نبی جو سراپا رحمت ہیں اور رحمت للعالمین، جو کہ اپنی امتیوں کے لیے رو رہے ہیں پوری پوری رات، جو پوری زندگی ایک ایک امتی کو بچانے کی تڑپ میں، ایک ایک انسان کو، بلکہ امتی تو بعد میں آتا ہے، دنیا کے ہر انسان کو جہنم سے بچانے کی جس تڑپ اور جس فکر اور جس لیول آف ایفرٹ جو رسول اللہ کی ہیں، اس کو تو ہم کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ الفاظ میں کہیں وہ درد جھلکتا ہے کہ تم اس آگ میں گرے پڑ رہے ہو ایک شخص کی جلائی ہو، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں اور روک رہا ہوں. کیا وہ رسول اللہ جو محنت کر گئے انسانیت کو آگ سے بچانے کی، کیا وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ مانگ گئے پوری پوری رات اپنے امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے جہنم سے بچنے کے لیے؟ اور کیا وہ منظر ہے جو احادیث میں اور روایات میں جو قیامت کا آتا ہے کہ رسول اللہ کیسے اپنے امتیوں کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے کس طرح سے وہ اللہ سے دعائیں کر رہے، وہ ساری باتیں، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ایک لمحہ نہیں لگایا آمین کہنے پہ. سوچے نا اس بات کو. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی تو رسول اللہ شاید خاموش ہو جاتے یا کہتے کہ بھائی جبرائیل ذرا یہ تو نہ کہو، یہ زیادہ ہو جائے گا. نہ، ادھر بد دعا منہ سے نکلی، ادھر آمین. اور موقع ایسا، ممبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، خود رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قدم مبارک ممبر پر رکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں. کون بچے گا پھر اس آمین سے، کون بچے گا اس سے پھر؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ کوئی مذاق نہیں ہے بھائی. حدیث پوری کر لیتے ہیں، دونوں باتیں دوسری بڑی اہم ہے. تین دفعہ آمین کہا تھا نا، تو بہرحال ایک تو بات یہ ہوگی. پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تباہ برباد ہو بے توفیق جس کے سامنے رسول اللہ کا، یعنی آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے اس پر کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور زبان سے کم از کم کے درجے میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ نکلے. اور کتنے پیارے پیارے درود ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. تو آپ نے فرمایا آمین. تیسری بات کیا تھی؟ فرمایا ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، تباہ برباد وہ محروم آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے. اس پر میں نے کہا آمین. بوڑھے ماں باپ مل گئے ہیں، جنت کا ڈائریکٹ ٹکٹ ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے اپنے وقت کی، اپنی خدمت کی موقع ہے. اللہ خوش نصیبوں کو دیتا ہے یہ موقع. یقین کیجئے ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے، ہمارے لیے تو یہ بوجھ ہے، مصیبت ہے. بہرحال یہ تو موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بوڑھے والدین مل گئے اس کو اور ان کی جو تھوڑی بہت خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا موقع اللہ نے اس کو دیا تھا وہ ضائع کر دیا اس نے، تو برباد ہو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آمین. تو بھائی رمضان کا یہ مہینہ، یہ اہم ترین مہینہ جو ہمارے سامنے بس آیا، چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں، ہم پھر دعا کریں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت فرما دے، ہماری صحت میں، ہماری وقت میں، ہماری سوچ میں، ہر چیز میں اللہ تعالی، ہمارے مال میں اللہ تعالی برکت فرما دے. اور پھر یہ ہے کہ معاملہ آگے بڑھے. پانچ منٹ ہے بس، میں اب وہ خطبہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حدیث موجود ہے بیہقی میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات، جس کو ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ قیام کو 22 اجر و ثواب بنایا ہے. جو شخص اس مہینے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی نفل ادا کرے گا تو اس کے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے لیے افطار کروایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ ہم نے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے چند گھونٹ یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یعنی صرف اور صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، ایک طرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، اللہ کی عبادت ہے، نوافل ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور ایک طرف انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہے جتنا اچھے سے اچھا سلوک ہو جائے، اپنے کردار اپنے اخلاق سے لوگوں کو آرام پہنچانے والے بن جائیں، جہاں کہیں جس پوزیشن میں بھی ہیں ہم لوگوں کو ریلیف دینے والے بن جائیں، آسانیاں دینے والے بن جائیں۔ یہ اس مہینے کا حاصل ہے، یہ اس مہینے کی اہم بات ہے۔ اب اس میں جو درمیان کی ایک بات آئی کہ اس مہینے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ قیام کو 22 اجر و ثواب بنایا ہے، اس کی حکمت پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی کہ انسان کیونکہ اس روحانی وجود کو اپنی زخمی کرا بیٹھا ہوتا ہے تو یہ موقع ہوتا ہے دوبارہ سے اپنی روحانیت کو زندہ کرنے کا، دوبارہ سے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا، اور اس روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے بہترین ٹونک وہ قرآن ہے۔ قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ پھر یہ قرآن نازل ہی رمضان میں کیا گیا، اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ابھی بھی ہم نے پڑھا کہ یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کا انزال جو ہوا ہے یعنی لوہے محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ہی رات میں ہوا لیلۃ القدر میں، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ پر تنزیل ہوئی ہے درجہ بدرجہ آیت بہ آیت، اس کا آغاز بھی رمضان میں ہی ہوا جو پہلی آیت نازل ہوئی۔ لہذا اس قرآن کا رمضان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر قرآن اور رمضان کو علیحدہ کر دیں تو حاصل کچھ نہیں بنے گا، خالی ہاتھ ہو جائیں گے، سمجھیں اس بات کو۔ تو دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ پورا پیکج ہے، یہ پورا پیکج ہے۔ دن میں روزہ رکھو، جسم کمزور کرو، رات میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنی روح کو مضبوط کرو۔ پھر اس قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا ملے گی؟ ہدایت، انسٹرکشنز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا تقاضے ہیں اللہ کے۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا ان کو سمجھ آ رہا ہوتا تھا، آوازیں بلند ہوتی تھیں، مقتدی رو رہے ہوتے تھے، امام کی امام خود رو رہے ہوتے تھے۔ آج بھی عرب میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک صاحب کو میں نے لٹرلی، یقین کیجئے، ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی، کہنے لگا یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، کیوں روئے گا کوئی؟ میں نے کہا دیکھیے، میں نے ان کو دکھایا ایک کلپ کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پیچھے کھڑے مقتدی وہ بھی زارو قطار رو رہے ہیں۔ اب ان صاحب کے سمجھ رہا ہے کہ رو کیوں رہے ہیں بھائی؟ تو میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی ان کو سمجھ آ رہا ہے، ان کو سمجھ آ رہا ہے بات کیا ہو رہی، اس لیے رو رہے ہیں وہ۔ پی ایچ ڈی کے دوران میرے ایک ساتھی تھے عبداللہ، کیونکہ وہ افریقی جو ہے وہاں پر عبداللہ کو عبداللہ کر کے وہ ایک پروناؤنس کرتے نا، تو عربی ظاہر ہے سوڈانی تھے، تو ایک موقع پہ کہنے لگا یار آج کل نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بھائی ہم تو قرآن سنتے ہیں، جب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی نا تلاوت لگا لیتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ تو وہ ایک دم حیران پریشان ہو کے مجھے کہ یوں کر کے اس نے دیکھا ہوں، اور اپنا سر پیٹا سے کر کے کہ قرآن کو سنتے ہوئے کوئی کیسے سو سکتا ہے، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ پھر میں نے ریئلائز کیا وہ بھائی یہ فارمولا اس پہ اس لیے نہیں لگے گا کہ اس کی زبان کیا ہے، عربی ہے۔ جب اس کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ آیت میں کہا کیا جا رہا ہے، اس کے تو ہوش اڑ جائیں گے، نیند اڑ جائے گی اس کی۔ ہمیں تو اس کی ہاتھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ کھڑکڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکڑانے والی، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے، اور مزید مزید کے چکر میں لگے رہے اور قبر میں جا پہنچے، موت آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، کیا باتیں ہو رہی ہیں، فویل للمصلین، کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے وہ۔ اور یہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کوئی کندھا کھجا رہا ہے، کوئی گردن کھجا رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی یوں انتظار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی صرف اس لیے کہ اللہ اکبر کی آواز آئے تاکہ میں رکوع میں جاؤں. اس کا صرف یہ مسئلہ ہے اس وقت، ٹوٹل پورا کرنا ہے، گنتی پوری کرنی ہے بس. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنے اجر ہے، اس میں خدا نہ خاصہ معاذ اللہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ بے اجر ہے، اس کی فضیلت، اس کا اجر قرآن چھونا پڑھنا ہر چیز ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر. لیکن بھائی قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، سمجھیں اس بات کو، قرآن اس لیے آیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمیں بتانے آیا تھا کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے. اللہ نے اس میں جو کچھ بیان کیا ہے بے وجہ بیان نہیں کیا ہے، ایک ایک آیت ایک ایک بات اس قرآن کی میرے اور آپ کے لیے خزانہ ہے، بشرتے کہ ہم سمجھیں دیکھیں اس میں بات کیا ہو رہی. بہترین موقع ہے رمضان، الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتانے والی بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس دور میں اس رمضان کے موقع پر یہ بہترین پروگرام دورہ ترجمہ قرآن کے منعقد ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی محنت ہے، تو رمضان تو ہے ہی مشقت کا مہینہ بھائی، پورا سال سوئے ہیں، پورا سال سوئے ہیں، اب اس مہینے بھی اگر سمجھے ہم اس بات کو یار، سو سو کے کھا کھا کے ایک ہی مہینہ ایسے، اب تو مہینہ جس طرح وقت گزر رہا ہے کو پتہ چل رہا ہے کیسے جا رہا ہے، ایسے گزر جائے. اب پچھلا رمضان کی یاد ہے، باقی اگلا رمضان آ گیا. اب تو بہرحال جی یہاں سے قریب ترین موقع ہے یہ، اور اس دفعہ تو کافی الحمدللہ بڑا پروگرام ہو رہا ہے. اکثر کے علم میں بھی ہوگا کہ منور چورنگی سے جیسے ہی مندر کی طرف آتے ہیں جو ایس آئی یو ٹی کی بلڈنگ ہے اس کے بالکل برابر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک پلاٹ میسر آ گیا ہے. یہ بھی خبر آپ لوگوں کو چلیں اسی موقع پہ دے دوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ جو کافی عرصے سے کوشش چل رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا ہمارا جو قرآن انسٹیٹیوٹ یہاں اس جگہ موجود ہے اس کے لیے ہم ایک پورا ایک قرآن اکیڈمی کا قیام بڑے پیمانے پر کریں، تفصیل کبھی بعد میں رکھوں گا انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوئی 3600 گز کا پلاٹ ہے الحمدللہ جو میسر آ گیا ہے، اس کے لیے بھی کوشش چل رہی ہے، ابتدائی بیانہ وغیرہ دے دیا ہے، باقی بڑی رقم ہے بہرحال جو انشاءاللہ پوری کرنی ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ پلاٹ انشاءاللہ لے کر اس پر ایک بڑی اکیڈمی بنانے کا انشاءاللہ ارادہ ہے، اور بہت ہی تفصیلات بعد میں رکھوں گا. تو یہاں پر اس پلاٹ پر انشاءاللہ اس دفعہ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو ضرور بالضرور عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس میں انشاءاللہ جتنی ہو سکے، پوری ہو سکے تو کیا ہی بات ہے، لیکن پوری نہ ہو سکے تو بھی جتنی ہو سکے انشاءاللہ اس میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کے ساتھ اس ماہ رمضان میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.